أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
قرآن کریم نے اللہ کی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ خدمت خلق پر ہے, اور حقیقت میں یہ دو ہی دین کے حصے ہیں, یا اللہ کی عبادت ہے یا بنے نوع انسان سے اچھے تعلقات, خدا کی مخلوق سے محبت کرنا. اور بارہا پہلے بھی میں یہ جماعت کو سمجھا چکا ہوں, یہ دو الگ الگ مضمون نہیں ہیں بلکہ ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں. جتنا آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھ آئے گا, جتنا آپ عبادت کا حق ادا کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہی بنی نوع انسان سے تعلقات کی شاخ بھی نشو و نما پاتی چلی جائے گی, اور یہ دونوں شاخیں اکٹھی بڑھتی ہیں. یہ ممکن ہی نہیں کہ عبادت کی شاخ تو صحت مند ہو اور نشو و نما پا رہی ہو, اور بنی نوع انسان سے تعلقات کی شاخ مرجھا جائے اور اس کی جگہ بہت ہی کریہ المنظر کانٹے دار کسیلی کڑوی شاخیں نکل آئیں. اگر ایسا ہو تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہوگا کہ عبادت کرنے والے کی عبادت رائیگاں گئی ہے, اس کو عبادت کے مفہوم سے کوئی آشنائی نہیں, وہ دھوکے میں ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے. کیونکہ خدا کی عبادت کرنے والا خدا کی مخلوق سے محبت کے سوا اور کوئی راہ نہیں پاتا. بس اس پہلو سے نو انسان کے ساتھ روابط بڑھانے میں عبادت کو بہت گہرا دخل ہے, اور پرخلوص عبادت کو, اور پرخلوص عبادت کی پہچان جو انسانی سطح پر دکھائی دیتی ہے, جو خدا کی سطح پر ہے وہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے, انسانی سطح پر جو دیکھ سکتے ہیں وہ حسن خلق سے پہچان سکتے ہیں. اور خدا تعالیٰ کی مخلوق سے بنی نوع انسان سے مجبور اور مقہور لوگوں سے خدا کا بندہ جس طرح سلوک کرتا ہے, اسی حد تک اس کی عبادت خدا کے ہاں مقبول دکھائی دینے لگتی ہے. بس اس پہلو سے میں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا انتخاب کیا ہے, بکثرت ایسی احادیث ہیں اور ان کا حقیقت میں ان پر احاطہ نہیں ہو سکتا, جن کا بنی نوع انسان سے آپس کے تعلقات کے معاملے میں, جن کا بنی نوع انسان کے باہمی تعلقات سے تعلق ہے اور انسان کے اخلاق کی تعمیر کرنے والی احادیث ہیں. کیونکہ آپ کے اخلاق کی تعمیر کا آغاز آپ کے گھر سے ہوتا ہے, आपके अखलाक की तमीर का आगाज घर से होकर हमसायों पर असर दिखाता है, हमसायों के बाद फिर ये बाहर का रुख इख्तियार करता है, दर्जा ब दर्जा सिलसिला ब सिलसिला अपनों से गैरों की तरफ सफर शुरू होता है, यहां तक कि इस सफर के नतीजे में आपको इंसानियत का नया इरफान नसीब होने लगता है, ताल्लुकात के ज़ौक बुलंद होने लगते हैं, यहां तक कि कल तक जो गैर था वो अपना दिखाई देने लगता है और जो अपने हैं वो अपने रहने के बावजूद गैरों के हकूक पर दखल अंदाज नहीं हो सकते, यानी अपनायत का एक नया मजमून इंसान के सामने उभरता है। अगर खुदा के ताल्लुक में इंसान के ताल्लुकात का दायरा ना बढ़े तो फिर अपने अपने रहते हैं और हर हालत में उनके मफादात को इंसान दूसरों पर तरजीह देता है। लेकिन ये जो सफर है जिसकी तरफ मैं आपको बुला रहा हूं, जो हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इख्तियार फरमाया और तमाम बनी नौ इंसान को इसी तरफ आने की दावत दी, ये मजमून और है उस आम इंसानी ताल्लुक से मुख्तलिफ। इस मजमून की रूह से आपके जो अपने घर वालों से ताल्लुकात दुरुस्त होते हैं और उस वह नबवी पर दुरुस्त होते हैं तो फिर वहां ठहरते नहीं, फिर हमसायों के साथ ताल्लुकात उस्तवार होते हैं और दुरुस्त होते हैं, फिर हमसायों से आगे बढ़कर अहले मोहल्ला और अहले शहर और अहले मुल्क, यहां तक के ये फैलते चले जाते हैं और तमाम हदूद इस बात से आरी हो जाती हैं कि इनको रोक सकें और महदूद जगह में मुकैद कर सकें। इलाकाई हदूद को भी ये ताल्लुकात फैलांग जाते हैं, कौमी हदूद को भी ये ताल्लुकात फैलांग जाते हैं, नस्ली हदूद को भी ये ताल्लुकात फैलांग जाते हैं, रंग की हदूद को भी ये ताल्लुकात फैलांग जाते हैं, यहां तक कि आलमी सुलूक अख्तियार कर जाते हैं और वहां फिर कुल आलम अपना ही खानदान का एक हिस्सा दिखाई देने लगता है और इसी के नतीजे में सच्चा इंसाफ जन्म लेता है। वरना अगर अपनों और गैरों में फर्क दिखाई देता रहे तो फिर हकीकत में आप इंसाफ का हक अदा नहीं कर सकते। तभी कुरान करीम ने इस मजमून को बढ़ाते बढ़ाते इताए ज़िल्क़ुरबा तक पहुंचा दिया। ये मुराद नहीं है कि अपनों से और सलूक करो और ज़िल्क़ुरबा से और सलूक करो, ज़िल्क़ुरबा का सलूक से मुराद है हर मोमिन का हर दूसरे से सलूक अदल से शुरू होता है, एहसान में दाखिल होता है, एहसान की तमाम मनाज़िल तय करने के बाद ज़िल्क़ुरबा की हदूद में दाखिल हो जाता है और फिर वहां सारे अपने दिखाई देते हैं। आहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून को समझाने की खातिर इंसान को अल्लाह ताला के अयाल करार दिया और अयाल से मुराद है जैसे घर के अफराद हों सब, ज़िल्क़ुरबा के लिए एक दूसरी इस्तिलाह अयाल है, अयालुल्लाह। अगर सब मखलूक अल्लाह की अयाल है तो आपका ताल्लुक अयाल के ताल्लुक में उसी तरह ढलेगा जैसे गोया आपकी अयाल हो और यही वो मजमून है जो मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे के हवाले से जमात को समझा रहा हूं। आलमी तबलीग के साथ इसका गहरा ताल्लुक है, अजीम आलमगीर रूहानी इनकलाब बर्पा करने के साथ इसका गहरा ताल्लुक है। इसके बाद आप इसके बगैर आपको ये अहलियत नसीब ही नहीं हो सकती। लेकिन जब मैं घरों पर नजर डालता हूं तो बहुत से घरों के हालात देखकर दिल दहल जाता है कि हमने तो अभी इस सफर का बाद जगह आगाज भी नहीं किया। बहुत से अंधी घर हैं जहां ताल्लुकात भयानक सूरत में पाए जाते हैं, जहां बाप बच्चों के हकूक अदा नहीं करता, बीवी बाप के हकूक अदा खावन के हकूक अदा नहीं करती, बच्चे मां या बाप के हकूक अदा नहीं करते, उनको इतनी भी तमीज नहीं कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपस में गुफ्तगू कैसे की जाती है। तहकुमात या एतराजात या बदखुल्की का शिकार होकर वो खानदान जहन्नम का नमूना बन जाते हैं और फिर आगे औलादें इतना दूर हट जाती हैं कि बाज़ दफा इंसान उनके हालात पर गौर करके حیران کیا رہ جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حیرانی اس کے لیے کافی لفظ نہیں. بعض خط میں پڑھتا ہوں تو جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. ایک بیٹی لکھتی ہے ماں کے متعلق کہ ایسی بدخلق عورت ہے اور تمام عمر اس نے میرے باپ کو ایسے ایسے دکھ دیے ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر آپ جتنی نصیحت کریں میرے دل سے اس ماں کے لیے دعا نہیں نکل سکتی. اور ایک لڑکی اپنے باپ کے متعلق لکھتی ہے کہ ایسے ظلم کیے ہیں اس نے باپ ماں پر اور پھر ان کے حوالے سے ہم سب پر، اور یہاں تک کہ گندی گالیاں دینا تکیہ کلام بن گیا ہے، اور ہمارے حوالے سے ہمارے سامنے کہتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے. جہاں یہ حالات ہوں وہاں عالمگیر انقلاب کا تصور محض ایک جنت الحمقاء میں بسنے والی بات ہے، اس کا کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں. بس وہ خشک شاخیں ہیں جن کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے درخت وجود کی سرسب شاخوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو خشک ہو چکی ہیں، فرمایا وہ کاٹی جائیں گی، کیونکہ اس درخت نے تو ضرور سبز و شاداب رہنا ہے، اس کا تو مقدر ہے کہ اس کی شاخیں تمام دنیا پر پھیل جائیں، تمام عالم پر محیط ہو جائیں اور روحانی پرندے اس میں گھونسلے بنائیں اور اس کی شاخوں میں آرام پائیں اور اس سے پھل پھول اس کے پھل پھول سے لذتیں حاصل کریں. لیکن ایسے بھی ہیں جو خشک شاخوں میں تبدیل ہو چکے ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میرے وجود سے کاٹی جاؤ گی اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی طرح جس طرح یہ خشک شاخوں کے لیے آگ کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوا کرتا، کوئی ان کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا. بس اس پہلو پر نظر پڑتی ہے تو دل دہل جاتا ہے. یہ میں جانتا ہوں اور کامل یقین ہے کہ جماعت کی بھاری اکثریت ان بدبختیوں سے آزاد ہے اور مبرہ ہے، لیکن بہت سی بیچ میں داخل ہیں اور جماعت کی طرف منسوب ہو رہے ہیں اور اپنے ماحول میں اپنی عفونت پھیلا رہے ہیں، اور ان کے بد نمونے باہر نکلتے ہیں اور جماعت کی طرف منسوب ہوتے ہیں. اس لیے ان سب کو سنبھالنا ہمارا فرض ہے، محض اس لیے نہیں کہ وہ جماعت کے لیے بدنامی کا موجب ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمدردی کے وہ بھی تو مستحق ہیں. ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ میں جلنے والی لکڑیاں ہیں ان کو جلنے دو؟ اگر یہ طرز عمل درست ہوتی، اگر یہی رجحان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجحان ہوتا تو تمام دنیا آگ میں جل جاتی. ایک ایک کے لیے آپ کا دل نرم ہوا اور پگھلا، ایک ایک کے لیے آپ کی رحمت پانی بن کے برسی اور جہاں جہاں گئے وہ تلخیوں کی آگ بجھاتے رہے، بلکہ آپ کی دعائیں آج تک تلخیوں کی آگ بجھانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہیں. آپ ہی کا فیض ہے جو احمدیت بن کے ابھرا ہے، اور آپ ہی کی رحمت اور دعاؤں کی بارشیں ہیں جو احمدیت پر برس رہی ہیں اور ہمیں دھو رہی ہیں اور ہمیں پاک کر رہی ہیں. بس اس پہلو سے ان لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ بے انتہا ضروری ہے. تمام دنیا کی جماعتوں کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ اخلاق کے مضمون کو سن کر یہ نہ سمجھیں کہ ہر انسان خود بخود سنے گا اور اس کے اندر پاک تبدیلی پیدا ہو جائے گی، بلکہ بعض اخلاقی قدریں ایسی ہیں جن کی نظام جماعت کو بہرحال حفاظت کرنی ہوگی، اور روزمرہ کی زندگی میں کسی احمدی کا کوئی ایسا فعل جو اس کو یا اس کے خاندان کو جہنم میں دھکیلنے والا ہو، اس کو دیکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے آپ برداشت کر جائیں اور آرام کی نیند سو جائیں، اگر ایسا ہے تو پھر آپ کے ایمان میں کوئی فرق ہے. اگر ایسا ہے تو آپ نے سنت کا مضمون ہی نہیں سمجھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا مفہوم ہی آپ پر روشن نہیں ہوا. اس تعلق کے حوالے سے اور اس بنیادی اصول کے پیش نظر جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھا ہے کہ عبادت کو سچا کر دیں، عبادت میں اخلاص اور پیار کے رنگ بھر دیں جو خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق کی صورت میں منتج ہو، پھر بنی نوع انسان کی طرف ویسے سفر کریں جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنا فتح دلہ کی صورت پہ کیا, خدا کے قریب ہوئے پھر زمین پہ جھک گئے, اور بنی نوع انسان کی ہمدردی میں ان کی بدیاں دور کرنے میں اپنی دعائیں صرف کر دیں, اپنے پاک نمونے صرف فرما دیے, اور اس طرح رفتہ رفتہ وہ عظیم انقلاب مکے اور مدینے میں برپا ہوا جس نے آئندہ اگلی دنیا آئندہ آنے والی دنیا کو بھی تبدیل کرنا تھا. وہ ایک ایسی ساتھ تھی جس کے بطن سے ایک اور ساتھ نے پیدا ہونا تھا, اور یہ آخرین کا زمانہ وہی زمانہ ہے جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والا انقلاب اثر نو رونما ہو رہا ہے اور ہو کر رہے گا, کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. مگر وہ بدنصیب جو اس انقلاب کی راہ میں روک بنتے ہیں, اپنے کہلا کر اس رستے میں روڑے اٹکاتے ہیں, اور اپنی بدخلاقیوں کی وجہ سے اپنے لیے بھی جہنم لیتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتے ہیں, ان کی اصلاح لازماً محض دور کی نصیحت سے نہیں بلکہ قریب کی نگرانی سے بھی کرنی ہوگی. اس لیے جماعت احمدیہ کو ہر جگہ یہ چاہیے کہ وہ اصلاحی کمیٹیاں جو اس کام کے لیے میں نے مقرر کی ہیں ان کو کہہ کر ایسے بد اخلاق گھروں کی نگرانی کا انتظام کریں, اور انہیں بار بار پاک نصیحت سے سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ ہر گھر میں وہ جنت پناہ لے لے. جس جنت پناہ لے لے سے مراد میری یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنت ہی میں جنت پناہ لیتی ہے, اور اس کے سائے میں آ کر جنت پلتی اور نشو نما پاتی ہے. ورنہ ہم جنت کی پناہ میں آتے ہیں, تو یہ عمدن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جنت پناہ لے لے محمد رسول اللہ کی سنت میں, اور اس جنت کا سایہ پھر پھیلتا چلا جائے گا اگر وہ سنت نبی کی جنت ہے. یہ وہ ضروری پیغام ہے جس کے متعلق عمل میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بسا اوقات نظام جماعت تک آواز پہنچتی ہے اور کچھ دیر کے لیے گرم جوشی کا نمونہ دکھاتے ہیں پھر مدم پڑ جاتے ہیں, مگر اخلاقی جہاد ایک بہت ہی بڑا اور اہم جہاد ہے, اور اسلام کے عالمگیر جہاد کا ایک لازمی حصہ ہے. اس لیے حتی المقدور کوشش کریں کہ ایسے لوگ بچائے جائیں, اور اگر بچائے نہیں جا سکتے پوری کوشش کے باوجود ان کو بچانا آپ کے بس میں نہیں یا آپ کی کوششیں مقبول نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر انہیں بچانے کا فیصلہ نہیں کرتی, تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کو یاد رکھیں, یہ شاخیں ہیں جو کاٹی جائیں گی, پھر ان کو ساتھ لے کر آگے نہ چلیں. پھر بہتر یہ ہے کہ ہلکے بدن کے ساتھ تیز تر سفر اختیار کریں, اور ان شاخوں کو جن کو بچانے کی ہر ممکن کوشش آپ نے کی ان کو کاٹ کر الگ پھینک دیں, اور اس کے متعلق کاروائی میں پہلے صبر کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ مسلسل صبر کے ساتھ, دعاؤں کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نفرت اور خشونت کے ساتھ نہیں, نرمی اور پیار کے ساتھ ان کو نصیحت کرتے چلے جائیں, ان کے حالات درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کو کاٹ کر الگ پھینکنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا معروف حصہ ہے جماعت کا جس کا ساتھ رہنا دوسرے حصوں کے لیے بھی نقصان کا موجب بن سکتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قسم کے معاشرے کو جنم دیا, کس قسم کے معاشرے کو پرورش کی اور اس کی تعمیر فرمائی, چھوٹی چھوٹی پاک نصیحتوں میں اس کی جھلکیاں ملتی ہیں. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ابو ذر بیان کرتے ہیں, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن لجارتها ولو فرسن شاتن, فرسن شاتن ہے, فرسنا نہیں ہو سکتا, فرسن کہتے ہیں پائے کو, تو لو بے ہونا چاہیے غالباً, مگر ولو پھر سینا شاطن یہ بھی ایک طرز بیان ہے. مراد یہ ہے کہ کوئی عورت اپنی ہمسائی کو حقیر نہ جانے, ولو پھر سینا شاطن, خا ہاں ایک بکری کے پائے کے ذریعے ہی اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں. اب یہ بہت ہی پاکیزہ نصیحت ہے اور بہت ہی اعلیٰ ایک فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے. ہمسائی کو حقیر نہ جانے, یہاں مراد یہ ہے کہ ہمسائی کو تحفہ دینا اس کی عزت افزائی ہے. اگر تم ہمسائی کو تحفہ نہیں دیتی تو گویا تمہارے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اور عموماً انسان میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ اپنے برابر کو تحفے دیتا ہے یا اپنے سے بالا کو تحفے دیتا ہے اور اپنے سے چھوٹوں کو بھول جاتا ہے. اور یہ سلسلہ گراس روٹ سے, یعنی گھاس کی بنیاد, جڑوں کی سطح سے شروع ہو کر درختوں کی چوٹیوں تک اسی طرح چلتا ہے. اور انسان اپنے تعلقات میں جو تحفے تقسیم کرتا ہے اور تحفے وصول کرتا ہے وہ عموماً برابری کے دائرے میں گھومتے ہیں یا بلند تر لوگوں کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. قرآن کریم نے اس کے خلاف بہت ہی اہم نصیحت فرمائی. فرمایا کہ جب تم خدا کی خاطر کچھ پیش کیا, خرچ کیا کرو تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارے اندر ہی گھومنے پھرنے والی چیزیں نہ ہوں, یہ نیچے بھی اتریں. خدا کی خاطر کرتے ہو تو خدا کے سب بندوں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر خدا کے سب بندوں کا خیال نہیں رکھو گے تو تمہاری یہ نیکیاں جو بظاہر ہمسایوں سے تعلقات کی نیکیاں ہیں یا تحائف پیش کرنا ہے دوستوں کو, یہ ننگی ہو جائیں گی تمہارے سامنے. یہ تمہارے نفس کی خاطر ہوں گی, خدا کی خاطر نہیں ہوں گی. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کہ وہ لوگ جو خدا کی خاطر کھلاتے ہیں ان کے اندر دو صفات نمایاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی محبت کی وجہ سے کھلاتے ہیں. دوسرے یہ کہ علا حب ہی, جبکہ رزق سے خود محبت ہو اور انسان خود بھوکا ہو اور خود ضرورت مند ہو اس کے باوجود وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ دونوں معنی دراصل آپس میں مل کر ایک ہو جاتے ہیں, کیونکہ انسان اثار اس وقت کرتا ہے جب وہ محبت کے کسی محبت کی وجہ سے کر رہا ہو, ورنہ اثار کوئی کے کوئی معنی نہیں. اثار کا تصور ہی جھوٹا ہے بغیر محبت کے. ماں بچے کے لیے اثار کرتی ہے اس لیے کہ محبت ہے, محبوب کی خاطر عاشق اثار کرتا ہے اس لیے کہ محبت ہے. تو اثار کا لفظ ایسا ہے جس کا اٹوٹ رشتہ محبت کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے علا حب ہی فرما کر ایک حیرت انگیز مضمون بیان فرمایا کہ کھانے سے محبت ہو گئی ہے, اس قدر غریبانہ حالت ہے تمہاری, اور اس کے باوجود تم خرچ کرتے ہو تو کیسے کر سکتے ہو. علا حب ہی, اللہ کی محبت کے نتیجے میں ایک محبت دوسری محبت پر غلبہ پا لیتی ہے, اور خدا کی محبت کی خاطر تم ایک مادی چیز کی محبت کو نظر انداز کر کے دھتکار دیتے ہو. اور اس کا ثبوت یہ ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں تمہارا تو تم اچانک اسے تکلیف محسوس کرتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا شکریہ ادا کر کے تمہاری نیکی کو ضائع کر رہا ہے. تم سمجھتے ہو کہ شکریہ کے ہم مستحق بھی تو نہیں ہیں, ہم نے جس کی خاطر جس موہ کی خاطر یہ نیکی کی تھی اس سے اپنی جزا پا لی, اس محبت کے بدلے میں ہمیں محبت نصیب ہو گئی, اب یہ کیسا شکریہ ادا کر رہا ہے, یہ تو بے محل ہے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ, ان کی آواز یہ ہوتی ہے کہ ہم تو اللہ کے چہرے کی خاطر, اللہ کی رضا کی خاطر, اس کا پیار لینے کے لیے تم پر خرچ کر رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکر, تمہارا ہمیں ہمارا شکریہ ادا کرنا اور اس کے بدلے جزا دینے کی سوچنا بالکل بے تعلق بات ہے. جس کی خاطر ہم نے کیا اس سے ہم نے جزا پا لی. یہ مضمون बहुत ही गहरा है, क्योंकि इससे आगे फिर एक और रास्ता खुलता है, वो ये कि जब भी बने नौ इंसान की आप खिदमत करें, और बावजूद इसके कि खुद जरूरतमंद हैं फिर भी खिदमत करें, और अल्लाह की खातिर उसकी मोहब्बत में खिदमत करें, और उसको ये बता दें कि हम तुम्हारे मोहसिन नहीं, अल्लाह हमारा मोहसिन भी है और तुम्हारा मोहसिन भी है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाम वला शुकूरा में ये दूसरा पैगाम भी है कि जिसकी खातिर हमने किया था उसका तुम्हें एहसान पहुंच रहा है, हमारा तो नहीं पहुंच रहा। उनका ताल्लुक खुदा से कायम करवाने के लिए एक बहुत ही अजीम मजमून है। ये एहसान करने वाला खुद कर ही नहीं रहा, ये तो उसकी खातिर कर रहा है जिसने इसको कहा है, तो उसकी तवज्जो उस तरफ फिर जाएगी। ऐसी ही बात है जैसे कोई नौकर किसी फकीर की झोली में कुछ डाल दे और वो उसकी बलाएं ले, उसको दुआएं दे, और वो कहे कि ना ना ऐसा ना करो, घर की बीबी ने मुझे कहा था, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कर रहा, मेरे मालिक ने मुझे ये तालीम दी और हुक्म दिया है कि जब कोई गरीब आया करे उसको ये सब कुछ दिया करो। तो अचानक उसके ताल्लुक का रुख उस नौकर से मालिक की तरफ फिर जाएगा, और यही वो मजमून है जो कुरान करीम की आयत हमें सिखला रही है। इससे आलमगीरियत जो है उसका ताल्लुक खुदा ताला के रब्बुल आलमीन से बन जाता है, और तरबियत के बहुत ही लतीफ मजामीन हमारे हाथ आते हैं। बस आहदरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी ही तालीम दी, और ये जो कुछ हुआ है हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान कुरान के नतीजे में, जो पाकीज़ा बहुत ही प्यारी नसीहतों के तौर पर हमें हदीसें अता हुई हैं, उनके ज़रिए ये इनकलाब बरपा होता है। महज कुरान का मुतालिया एक इंसान के लिए काफ़ी नहीं जब तक एक आरिफ बिल्ला की नज़र से कुरान का मुतालिया न करे, और कुरान का इरफान सबसे बढ़कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था। इसलिए हदीसों से भी सच्चा फैज अब तभी पा सकते हैं अगर कुरान के मजामीन से उन हदीसों को जोड़कर देखें, फिर एक नया मजमून उभर आएगा, एक नया महानी का जहान आपको दिखाई देने लगेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बकरी के पाए के जरिए ही सही उसे हकीर न समझे, और बकरी का पाया एक हकीर सी चीज है। पांव जो जमीन पर लगते हैं, गंद में मुलव्वस रहते हैं, वो इंसानी जिस्म का बज़ाहिर सबसे हकीर हिस्सा है। तो फरमाया बकरी के पाए से नीचे और क्या चीज होगी जो तुम खा सकते हो, और जो कुछ भी बकरी में से तुम खाते हो वो पांव से बरतर है, ऊपर की चीजें हैं। तो पाए से ही एक पाए भेज दो, पाए से जलील तर तो ना समझो। इन दूसरे लफ्जों में ये नसीहत फरमा दी, उसको एक किस्म का अंगेख किया है उसकी गैरत को, उसकी खिदमत खल के जज्बे को, कि अपनी पड़ोसन को एक पाया भी तुम नहीं दे सकते। मुराद ये नहीं कि पाए पर ही उनके साथ इक्तफा करो, वो लॉ का मजमून बता रहा है कि चलो और कुछ ना सही, इतना तो करो, अगर ये भी नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बाकी नहीं रहेगी। बस ये वो तालीम है जिसे हमें आम करना है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसरे के नतीजे में। वो ताल्लुकात जो घरों में दुरुस्त होंगे, बाप बेटी के, माँ बेटे के, खावंद के अपनी बीवी से, बीवी के खावंद से, सारे घर के रिश्तेदारों के, वो फैज जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का घरों को पहुँचता है वो वहाँ महदूद नहीं रह सकता। रहमतुल आलमीन है ये फैज, फिर इन घरों की चार दीवारियों से निकलकर उछल कर साथ के घरों में दाखिल होना चाहिए। और हमसायगी के हकूक का मजमून बहुत ही अहम है। मैंने पिछली दफा भी नसीहत की थी कि यूरोप में भी अगर हम अपने तबलीग करनी है तो हमसायगी के हकूक के जरिए सफर शुरू करें, और वो मजमून याद रखें कि महज हमसायों को बार बार सलाम करना और बातें करने के लिए ठहरा लेना ये फायदा नहीं देगा, बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचाएगा। यही नसीहत है जो काम आ सकती है। कई दफा इंसान सामने ना आए तो ज्यादा बेहतर होता है, एक तोहफा भेज दे اور پھر تحفہ بھیج دیں, یہاں تک کہ سننے لینے والے کے دل میں قریض ہو کہ یہ ہے کون جو مجھ سے بار بار اس طرح احسان کا سلوک کر رہا ہے. آپ اس کی تلاش کو نہیں نکلیں گے, وہ آپ کی تلاش کو نکلے گا. اور اس طرح یہ جو ظاہری نعمت ہے یہ ایک باطنی نعمت میں تبدیل ہونے لگ جائے گی. آپ محض ظاہری تحائف ہی نہیں دیں گے بلکہ روحانی تحائف کے لیے اس کے دل کو قبولیت کے لیے آمادہ کر دیں گے. بس نیک ہمسائیگی ایک بہت ہی بڑا فلق ہے, اور اس کو اختیار کرنے سے انسان کئی قسم کی بدیوں سے بچ سکتا ہے اور کئی قسم کی نعمتوں کو پا لیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت, یہ بھی بخاری شریف سے حدیث لی گئی ہے, کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یعنی سچا مومن ہے, وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کا احترام کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بھلائی اور نیکی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے. یہ تین نصیحتیں آپ نے اللہ اور آخرت کے حوالے سے کی ہیں. بیچ کی باتیں بیان نہیں فرمائیں, جو ارکان اسلام پر ایمان رکھتا ہے, جو رسولوں پر ایمان رکھتا ہے, جو کتابوں پر ایمان رکھتا ہے, یہ ساری باتیں چھوڑ دی ہیں. آغاز بیان فرمایا ہے اور انجام بیان فرمایا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے آغاز کی طرف اشارہ ہے. اللہ ہی سب نعمتوں کو دینے والا ہے اور اللہ ہی سے انسان کو ہر عطا نصیب ہوتی ہے, خواہ اس کی آنکھیں ہوں, ناک کان ہو, صحت ہو, جو کچھ بھی اس کو میسر ہے, یا اس کا رزق ہو, یا اور کئی قسم کی نعمتیں جو اسے آئے دن خدا کی طرف سے میسر ہوتی ہیں اور وہ ان کو دیکھتا بھی نہیں اور سوچتا بھی نہیں, اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ بعض نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. تو فرمایا جو اللہ پر یقین رکھتا ہے یعنی اللہ سے کے ابتدائے آفرینش سے انسان کی خاطر جو احسانات شروع ہوتے ہیں ان پر نگاہ رکھتا ہے, اور پھر یوم آخرت پر جو انجام ہے, اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جس کی طرف بطور تنبیہ اشارہ فرما دیا گیا ہے. اللہ نے جو کچھ عطا کیا اگر اس کے بعد انسان مر کھپ کے مٹی ہو جائے تو بے شک اس سے بے پرواہی کرتا پھرے, اس کو کوئی بھی فکر نہیں ہو سکتی. ایک انسان پر آپ جتنا چاہیں احسان کر لیں, اگر بالآخر اس نے آپ کے سامنے پیش نہیں ہونا تو وہ بے شک احسان فراموشیاں کرے, اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آخرت کا مضمون ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے نعمتوں سے تم غافل ہو جاؤ گے اور شاید سمجھو کہ کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اگر کوئی شخص خدا کی نعمتوں پر بھی نظر رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر بھی نظر رکھتا ہو, یا یوں کہہ دیں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر نظر رکھتا ہو, تو اللہ کی نعمتوں سے غافل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ دینے والا حساب لینے والا بھی ہے. جو کچھ اس نے عطا کیا ہے ایک ایک چیز کا حساب لے گا. جیسا کہ غالب نے کہا ہے, ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب, خون جگر وضعیت میزگان یار تھا, کہ میرے دل کا جو خون ہے, جگر کا خون ہوا ہے, میرے محبوب کی پلکوں کی چبھن سے ایک ایک قطرہ کر کے رسا ہے اس میں سے, اور چونکہ میرے محبوب کی وضعیت ہے مجھے ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑا. یہ تو بحث شاعری ہے, مگر اگر حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں, خدا کی نعمتوں کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. اور وہ حساب اس رنگ میں نہیں ہوگا کہ تم نے مجھے کیا دیا, اس رنگ میں ہوگا میرے بندوں کو تم نے کیا دیا, جو کچھ حاصل کیا اس سے غیروں کو کیا فیض پہنچایا. بس اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, وہ یعنی وہ سچا مومن اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. یعنی پڑوسی کی تکلیف کے معاملے میں بھی تمہارا مواخذہ ہوگا. और कई शिकायतें मिलती हैं, मैं हैरान रह जाता हूं। एक शख्स ने मुझे दुआ के लिए खत लिखा कि बड़ा सख्त परेशान हूं पड़ोसी से मुतल्लिक, तो मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं कौन सी आफत आई है, मैंने वहां लिखा नजारतों को कि फौरी तौर पर तहकीक करें वो क्या शर है जो इसको पहुंच रहा है, इतना बड़ा फसाद क्यों बरपा हो गया। तो पता ये लगा कि पड़ोसी की के दरख्त की कुछ शाखें इसके घर में आ रही हैं और वहां वो उनके पतझड़ से गंद पड़ता है, उसकी वजह से और कुछ उनके घर को शायद धूप से कमी आ जाए, धूप में कमी आ जाती है। और पड़ोसी कहता है कि खबरदार जो इनको हाथ लगाया। अब ये कोई इंसानियत है? मैं इतना शर्मिंदा हुआ पढ़ के, मैंने कहा मैंने खाम खाम उमूर अम्मा और नजारत इस्लाम को हिला के रख दिया, आपको पता ही नहीं रब्बा में क्या हो रहा है, जाके देखे तो सही कि क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। जवाब आया तो यह आया, अव्वल तो उसको इतनी तकलीफ क्यों है, अगर वो शाखें पड़ती हैं तो सफाई कर लिया करे, अगर बद अखलाक पड़ोसी है अपने अखलाक से उसका दिल जीत ले। लेकिन अगर ये नहीं तो पड़ोसी को भी तो सोचना चाहिए कि वो दरख्त तो फैज है, अल्लाह का फैज है, उसकी शाखों से उसको छांव मिलती है, उसके घर को एक नेमत मुयस्सर है। अगर ये हमसाए के लिए वो नेमत नहीं बनती और हमसाए को चिढ़ाने का मूजिब है तो काट दें उन शाखों को। आप दुनिया के मामूली आराम या दुनिया के रौनत की खातिर कि मैं ऊंचा निकला हूं, मैंने हमसाए को नीचा कर दिखाया, खुदा को नाराज कर रहे हैं और यौम आखिरत को भूल रहे हैं। ये छोटे छोटे ताल्लुकात जो तलखियों में बदलते हैं, बाज दफा इनके नतीजे में बड़े भयानक नतीजे निकलते हैं। बाज बच्चे हैं जो अपने मां बाप को दूसरे के हमसाये के मुकाबले पर कमजोर देखकर बड़े सख्त बद इरादे दिलों में बांधते हैं, उनकी नीयतें जालिम हो जाती हैं, वो बदखुल्क बनकर उठते हैं ऊपर और कहते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो हम इस तरह इन लोगों से बदले लेंगे। तो इन बातों को छोटा ना समझें, ये हमसायगी के की बद अखलाकियां आपकी नस्लों को तबाह कर सकती हैं। बस आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं कि देखो हमसाये को तकलीफ ना देना, तुम पूछे जाओगे, क़यामत के दिन ये बातें भुलाई नहीं जाएंगी बल्कि तुम्हारे हिसाब तुम्हारे खातों में लिखी हुई दिखाई देंगी। फिर फरमाते हैं कि जो कोई भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाता है अपने मेहमान का एहतराम करे। यह भी एक अजीब बात है, मेहमान का एहतराम आप समझते हैं कि खुद ब खुद जाहिर होने वाला खुल्क है, इसमें नसीहत की क्या जरूरत थी? जो मेहमान नवाज हैं जो वो मेहमान नवाजी करते हैं, जो मेहमान नवाज नहीं है वो नहीं करते। लेकिन अक्सर इंसानों में मेहमान नवाजी पाई जाती है। जिस मेहमान नवाजी की मोहम्मद रसूलुल्लाह बात फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ये आम मेहमान नवाजी नहीं। इसका भी ताल्लुक उसी आयत से है, वयुतिमून ताम अलाहुबही मिस्कीन व यतीम व असीरा। वो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर घरों में तंगी होने के बावजूद अपने मेहमानों से इज्जत अफजाई से पेश आते हैं और मिस्कीनों से भी और यतीमों से भी और असीरों से भी। ये कुरान करीम ने ये तमाम मजामीन खोल दिए, जिसका मतलब यह है कि अगर एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान आपके पास आया है और आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं, अगर एक बराबर का मेहमान आया है और आप उसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, तो इस आयत के असर से वो बाहर है, उसका इस आयत में कोई जिक्र नहीं। क्योंकि ये शुरू होती है मिस्कीन के जिक्र से, यतीम के जिक्र से और कैदी के जिक्र से। बस कैदी तो आपके पास नहीं आ सकता, मगर आप कैदी के पास तो पहुंच सकते हैं। अगर कैदी के पास कुछ खाना लेकर जाते हैं, कुछ नेमत लेकर उसके पास पहुंचते हैं कि हमें ख्याल आया कि यहाँ की गंदी खुराक खा खा कर तुम तंग आ गए होगे, तो कुछ इसमें से भी चखो और खुदा की खातिर ऐसा कर रहे हैं, वरना हम तो तुम्हें जानते भी नहीं, शुक्रिया भी अदा ना करने दें उसको। तो ये वो मेहमान नवाजी है जो इस आयत के ताबे होगी। फिर आप एक यतीम की परवरिश करते हैं, उस पर नजर डालते हैं, बाप के प्यार से जो महरूम है उसको कई किस्म के दुख होते हैं जो जब तक आप तवज्जो से नहीं देखेंगे आपको दिखाई नहीं दे सकते, ये आपके सामने पेश ही नहीं होंगे। تو یتیموں کی پرورش کرنا، ان کی خاطر کرنا، یہ بھی ایک بہت ہی بڑا خلق ہے. اور پھر وہ مہمان جو عام سادہ سا غریب سا مہمان ہے، آپ کے گھر چلا آیا ہے، وہاں آپ کے خلق کا امتحان ہوتا ہے. اگر اسے آپ نیچے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی فلاں صاحب آ گئے ہیں، اب اس کی روٹی ڈالو، اس کو ختم کرو قصے کو، تو یہ بدخلقی گناہ بن جائے گی. ظاہری طور پر جو مہمان نوازی ہے، یہ مہمان نوازی نہیں ہوگی بلکہ آپ کے گناہوں کے کھاتے میں یہ عمل لکھا جائے گا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہمان نوازی کی بات فرما رہے ہیں، وہ ایسا خلق عظیم ہے جس کا انسان کے تعلقات کے دائرے سے تعلق نہیں، اس کا خدا کے بندوں کے تعلقات کے دائرے سے تعلق ہے. اللہ کے تعلقات عالم پر جہاں جہاں محیط ہیں، وہاں وہاں آپ کے تعلقات جب محیط ہونے لگتے ہیں، وہاں تک پھیلتے ہیں، وہاں تک ان تعلقات کی رسائی ہوتی ہے، وہ رنگ اختیار کر جاتے ہیں، تو پھر یہ مضمون جو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، یہ آپ کی ذات پر اطلاق پانے لگتا ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک بہت ہی پیاری روایت کے طور پر بیان فرمایا. ایک موقع پر ایک صحابی صبح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے رات کیا حرکت کی تھی، کیا بات کی تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بات آسمان پر بہت ہی پسند آئی، اور خدا تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں مجھ پر ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت یہ تھی: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون. یہاں سے وہ دراصل مضمون شروع ہوتا ہے. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود غربت کا شکار ہوں اور خواہ خود تنگی میں مبتلا ہوں. یہ وہی مضمون ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. دوسرے رنگ میں یوں فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو خود تنگی میں مبتلا ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے ہیں. وہ صحابی یہ بات سن کر حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے گھر واقعتاً رات ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا. اس سے پہلی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی مہمان آئے، اور اس زمانے میں غربت کا دور تھا، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض دفعہ اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں پاتے تھے جس سے خدمت کر سکیں، تو تقسیم کر دیا کرتے تھے مہمانوں کو، اور مسجد میں اعلان فرما دیا کرتے تھے کہ یہ مہمان آیا ہے، کون ہے جو اسے اپنے گھر لے جائے. وہ معلوم ہوتا ہے کوئی خاص ہی تنگی کے دن ہوں گے کہ اور آواز کوئی نہ آئی، ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے دے دیں. وہ اس مہمان کو لے کے گھر چلے گئے، اور جانتے تھے کہ گھر میں اتنا سا کھانا ہے کہ میاں بیوی کو بھی پورا نہیں آ سکتا، بمشکل بچوں کو دے کر ان کو سلایا جا سکتا. یہ تردد تھا، اور یہ تردد اوروں کے دلوں میں بھی ہوگا، لیکن اللہ نے ان کو ایک ترکیب سکھا دی، اور وہ ترکیب یہ تھی کہ جا کے بیوی کو کہا کہ مہمان آیا ہے، اللہ کا مہمان ہے، محمد رسول اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، مگر کھانا بہت تھوڑا ہے، اس لیے مجھے یہ ترکیب آئی ہے، تم بچوں کو تو بہلا پھسلا کے سلا دو، جب بچے سو جائیں گے تو پھر تم مجھے آواز دینا کہ کھانا لگ گیا ہے. جب میں مہمان کو لے کے آؤں گا تو غلطی سے جیسے پلو لگ جائے دیے کی لو کو، اس طرح اس دیے کو بجھا دیں گے، یعنی پلو مار کے دیا بجھا دیں گے تاکہ مہمان کو پتہ نہ لگے کہ کتنا کھانا ہے اور کیا ہو رہا ہے. پھر وہ مہمان کھانا کھائے گا اور میں اور تم بچا کے لیں گے خالی. چنانچہ ایسا ہی ہوا، کوئی مہمان کھانا کھاتا رہا اور یہ خالی منہ سے آوازیں نکالتے رہے کہ بڑا ہی مزہ آ رہا. ایک روایت میں ہے، حضرت مسلم مؤود نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا، اس کے الفاظ کو مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن مضمون یہ تھا کہ خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا بات تھی کہ تم زمین پہ مچا کے لے رہے ہیں تو آسمان پہ خدا مچا کے لے رہا ہے, خدا اس کا لطف اٹھا رہا ہے. تو ایسا ہی ہوا اور مہمانوں کو پتہ نہیں تھا, کسی نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی تھی, لیکن صبح جب نماز پہ وہ نمازی حاضر ہوئے تو خدا نے الہاماً آپ کو بتا دیا تھا اور وہ آیت ہمیشہ کے لیے اس اس زندہ اور پائندہ واقعہ کی حفاظت کے لیے قرآن میں محفوظ فرما دی. یہ ہے مہمان نوازی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, ان کو اپنے مہمانوں سے ذاتی تعلقات ان کی مہمان نوازی پر آمادہ نہیں کرتے. اللہ کی محبت ہے اور وہ یہ دیکھتے نہیں کہ یہ دنیا میں معزز ہے یا غیر معزز ہے, وہ مہمان ہے اور اللہ کا مہمان ہے, مہمان ہے اور محمد رسول اللہ کا مہمان ہے, وہ اسلام کا مہمان ہے. اس کی مہمان نوازی میں اگر اس روح سے آپ خدمت کرتے ہیں تو یہ وہ روح ہے جو اس واقعہ کے ساتھ آپ کو بھی وابستہ کرتی چلی جائے گی. اس واقعہ میں اس کا نام نہیں آیا جس صحابی کے خلق کی بات ہو رہی ہے, بس یہ بے نام کہانی سلسلہ در سلسلہ آگے بڑھتی چلی جائے گی. اس میں بہت سے اور بھی شامل ہوتے جائیں گے جو اسی قسم کے اخلاق کا نمونہ دکھائیں گے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصائح پر غور کریں اور فکر کریں, اور جس پیار سے اور گہرے درد اور جذبے کے ساتھ آپ نے اخلاق کو استوار فرمایا ہے, اخلاق کی اصلاح فرمائی ہے اور اخلاق کا مضمون انسان کو سمجھایا ہے, اس پر غور کریں. جب سے دنیا بنی ہے, اور میں پھر کہتا ہوں کہ جب سے دنیا بنی, سارے کائنات میں جتنے انبیاء ہیں سب کے حالات پر غور کر لیں, سب نبیوں نے مل کر بھی اپنی امت کی اخلاق کی ایسی اصلاح نہیں فرمائی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. ان کی نصیحتیں اکٹھی کر کے دیکھ لیں, وہ سارے ایک جھولی میں آ جائیں گی اور دوسری جھولی بھر جائے گی اور پھر اور جھولیاں چاہیے ہوں گی, اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی پاکیزہ اصلاح فرمائی ہے اپنی امت کے اخلاق کی کہ اس محنت کو رائے گاں جانے دینا بہت بڑا ضرورت ہے. یہ اس وقت کے لوگوں کی آداب کی اصلاح نہیں ہو رہی تھی, یہ تہذیب اخلاق آئندہ زمانے کے انسانوں سے بھی تعلق رکھتی تھی, آج سے بھی تعلق رکھتی, کل سے بھی تعلق رکھتی. بس خوش نصیب ہے وہ جماعت جس کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پہنچنے کے ایسے دائمی سامان ہو گئے کہ جیسے ایک اعلیٰ درجے کا باغ ہو, اس میں نہریں بہتی ہوں, اس میں زمین کے چپے چپے تک زندگی بخش پانی پہنچانے کا انتظام ہو, اس طرح جماعت کا نظام آپ کو عطا ہو گیا ہے جو دنیا میں اور کسی کو میسر نہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے خلافت عطا ہوئی اور خلافت کے ساتھ یہ نظام جماعت عطا ہوا. اس طرح آپ کو گھر گھر ایک ایک کھیت کے ایک ایک چپے تک اس حسن اور زندگی کے پانی کو پہنچانے کی سہولت میسر آ گئی. بس تمام جماعت کی تربیت میں نظام جماعت مستعد ہو جائے اور وہ لوگ جن تک یہ باتیں پہنچتی ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت کے نتیجے میں اپنے اخلاق کو سواریں, اپنی بیویوں کے اخلاق کو سواریں, اپنی بہنوں کے اخلاق کو سواریں, اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے اخلاق کو سواریں, پھر ہمسائے کی طرف توجہ کریں, لیکن حسن خلق کے ذریعے محض نصیحتوں کے ذریعے نہیں. اخلاق سنوارنے کے دو ہی طریق ہیں, ایک نصیحت کے ذریعے اور ایک عمل کے ذریعے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا ہتھیار حسن عمل تھا. حسن عمل کے ذریعے آپ دلوں کو فریفتہ کر لیتے, پھر وہ نصیحتیں ان دلوں پر اس طرح پڑتی تھیں جیسے ایک پیاسی زمین پانی کو قبول کرتی ہے, جیسے دیر کے خشک سالی کے بعد جب خدا کی رحمت کا پہلا قطرہ برستا ہے تو بعض پیار کرنے والے اپنی زبانیں باہر نکال لیتے ہیں کہ ہماری زبان پر وہ رحمت کا قطرہ پڑے. یہ تبھی ہو سکتا ہے اگر کسی سے پیار ہو اور محبت ہو. بس آپ کا حسن خلق کا سفر حسن عمل سے شروع ہوگا, محض زبان کی نصیحت سے نہیں. اپنے حسن عمل کو اس بلند مرتبے تک پہنچا دیں کہ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بوئستو علی مکارم الاخلاق, کہ میرا قدم اخلاق کی بلند ترین چوٹیوں پر ہے. مجھے خدا نے میری باست ہی ایسی جگہ فرمائی ہے جہاں اخلاق ختم ہوتے ہوں اور ان پر میرا قدم ہے. بس آپ نے بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں اپنے اخلاق کو سجانا ہے اور درست کرنا ہے. اب جس کے اخلاق یہ رنگ پکڑ جائیں وہ کیا بنی نوع انسان کا حق مارنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ یہ بد خیال اس کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. بس اگر یہ بد معاملگیاں جماعت میں موجود ہیں, اگر گھروں میں آپس کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں, لین دین میں لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, سبز باغ دکھا کر پیسے وصول کرتے ہیں, یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں کینیڈا لے جائیں گے, لندن چھوڑ جاتے ہیں اور پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں, یہ بدخلقیاں محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے والے میں تو پانے کا کوئی تصور ہی نہیں. وہ تو بالکل برعکس تصور ہے, اس کا کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں. اسی لیے میں جماعت کو نصیحت کی ہے کہ جب یہ واقعات میرے تک پہنچتے ہیں تو میرا دل کھولنے لگتا ہے, غصے سے نہیں, بے اختیاری اور غم کی کیفیت کہ کیا کروں, کس طرح ان کو سمجھاؤں. ایسے ایسے لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں, السلام علیکم, ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں, یہ تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کے پیسے کھا گئے ہیں, فلاں کے ساتھ ظلم کر بیٹھے ہیں. جب میں ان سے کہتا ہوں کہ مجبور ہوں, میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا, اپنے مظلوم بھائی کا حق تو پہلے اس کو دے دیں. عدل پر احسان کی بنیاد ہوا کرتی ہے. اگر عدل پر ہی آپ کا قدم نہیں ہے تو آپ احسان کرنے کے مجاز کیسے ہو گئے؟ اس لیے اپنے جرم میں, اپنی ناانصافی میں مجھے تو شامل نہ کریں. تو پھر وہ قسمیں کھاتے ہیں, کہتے ہیں او ہو, یہ تو بالکل جھوٹی رپورٹیں آپ کو پہنچی ہوں, ہم تو ایسے نہیں. اور بعض وقت پھر اللہ تعالیٰ اس طرح ان کے ظلم سے پردہ اٹھا دیتا ہے کہ بعض ان کے قریبی رشتہ دار, ان کی بیویاں بعض دفعہ آ کے رو پڑتی ہیں کہ ہمارے خاوند میں یہ بات پائی جاتی ہے, خدا کے لیے اس کی اصلاح کر. جو میرے سامنے قسمیں کھا کر جاتا ہے کہ ہرگز میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی کو لالچ دے کر, لندن لانے کی یا ہیمبرگ لانے کی لالچ دے کر اسے پیسے لے کر بھاگ جاؤں, یا امریکہ پہنچانے کا وعدہ کروں اور رستے میں آدھے سفر میں چھوڑ کر لاپتہ ہو جاؤں. اس کے بعد ان کے رشتے دار آ جاتے ہیں, ان کی بعض دفعہ بیویاں واقعتاً پہنچی ہیں اور رو پڑی ہیں کہ ہمارے خاوند کے لیے دعا کریں, اس میں یہ بدتمیزی, یہ بدخلقی پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ حقیقت حال سے پردے اٹھانے لگتا ہے, اور یہ ایک بہت ہی خطرناک پیغام ہے. جب خدا یہاں سے پردے اٹھانے شروع کر دے تو مرنے کے بعد کے سارے پردے پھر چاک ہو جاتے ہیں. وہ پردے ایسے اٹھتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی پھر یہ گریں گے نہیں, بلکہ ساری بنی نوع انسان میں آپ کی رسوائی کا سامان بنیں گے. تو حسن خلق سیکھیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کے پیسہ کھانے کے لیے چالیں چلیں, اور غریبوں کو جو اپنے بعض دفعہ ساری جائیدادیں بیچ ڈالتے ہیں, ان کو کسی کو آستیا میں چھوڑ کر برباد کیا ہوا ہے, کسی کو بلغاریہ چھوڑ دیا اور چھوڑ کر اپنے پیسے اپنی چاندی کھری کی اور بھاگ گئے, کوئی ماسکو سے خط آ رہا ہے, کوئی یہاں پہنچا ہوا ہے, یہاں کی حکومت اس کے پیچھے پڑی ہے کہ پاسپورٹ تو دکھاؤ, تم آئے کس طرح ہو. وہ کہتا ہے غریب کہ میرا تو پاسپورٹ میرا ایجنٹ لے کر چلا گیا تھا کہ ذرا مجھے دینا, میں اس پہ تمہارا ویزا لگوا دوں گا. اور وہ کینیڈا کا ویزا وہ دن اور آج کا دن میں تو دھکے کھاتا پھرتا ہوں, نہ مجھے ٹھہرنے کی جگہ, نہ میں یہاں کے سوشل پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں, چوروں کی طرح یہاں زندگی بسر کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس کو دکھاؤ, اس کا نام بتاؤ. اور یہ بیچارہ کہتا ہے کہ آخر احمد یہ کہیں پھنس نہ جائے. میں نے اس کو کہا تم بڑے عجیب انسان ہو, تم گناہگار کے ایسی پردہ پوشی کرنا جو دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا موجب ہو, اس کا انسان کو حق نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں. تمہاری ہمدردی اپنی جگہ, خدا تمہیں اس کی جزا دے, اتنا کچھ تم سے ہو گیا اور ابھی تک تمہارے دل میں یہ بات مانے ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو تم تو سچے ہو اور مومن ہو, اور خدا کی رحمتیں تم پر ہوں, مگر تمہیں یہ حق نہیں ہے, کیونکہ ایسا شخص اگر عذاب چھوڑا جائے گا تو اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا. ایک راجن پر رحم کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. بس اس کے متعلق بتاؤ, کھل کر بتاؤ, اس کے حوالہ پیش کرو. یہ تو ایک اتفاقی واقعہ ہے, مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. گھروں میں بھی بدخلقی کی اطلاع, ہمسایوں سے بھی بدخلقی کی اطلاع, دنیا کی حرص میں لوگوں کے پیسے لوٹنا اور بڑے بڑے ان پہ ظلم کرنا, یہ نہ جاننا کہ پیچھے ان کی ماؤں بہنوں کا کیا حال ہے. آج ہی ایک ماں کا خط ملا, اس طرح دردناک کہ وہ اپنے بچے کی صورت کو ترس گئی ہوں, وہ فلاں ملک میں اٹکا پڑا ہے کیونکہ ایک شخص اس کو فلاں جگہ پہنچانے کی لالچ میں کئی لاکھ روپے بھی کھا گیا ہے اور اس کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے, کچھ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہے. تو سوائے اس کے کہ آپ کی بدنصیبی میں ماؤں کے دل کی بددعائیں بھی پہنچ جائیں, اس کے سوا اور آپ کیا کروا رہے ہیں؟ یہ لامتے ہیں دنیا کی, اس کے سوا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ میں حیا ہے اور آپ کو خدا کا خوف ہے, اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس کا محمد رسول اللہ نے حوالہ دیا ہے, اس یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں جس کا محمد رسول اللہ نے حوالہ دیا ہے, تو چاہے گھر بار کی چیزیں بیچنے پڑیں, اپنی جائیدادیں بیچنے پڑیں, ان لامتی قرضوں کو اتاریں جو آپ کے کھاتے میں لانت بن کر ہمیشہ پڑی رہے, اور بے نو انسان کو تکلیف سے باز آ جائیں, کیونکہ دنیا کی نعمتیں آئندہ کسی کام کی نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو جہنم میں لے جائیں. جو نعمتیں ظلم کے نتیجے میں حاصل ہوں وہ لامتی نعمتیں ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے. بس اخلاق کے میدان میں ہمیں دو جگہ مہاذرائی کرنی ہے. ایک اخلاق کو سنوارنا ہے اس طریق پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اخلاق کو سمجھا, جس شان سے اور جس حسن کے ساتھ نکھار کر اپنے اخلاق کی تعریف فرمائی اور عمل کر کے دکھایا, ویسے ہی آپ بھی اس مضمون کو سمجھیں اور اعلیٰ درجے کے اخلاق کو, ان اخلاق کو اختیار کریں جن کی چوٹی پر محمد رسول اللہ قدم ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری طرف اپنے بدخلق بھائیوں کو بچانے کی کوشش کریں, ان کو جہنم سے بچائیں, بدخلق گھروں کو اخلاق کی نعمت دیں, ان کو بتائیں کہ زندگی کا لطف اخلاق میں ہے, بدخلقیوں میں نہیں ہے. بدخلقی ہی کا دوسرا نام جہنم ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عظیم جہاد پورا کرنے کی اور اس جہاد کے تمام تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. نماز کے بعد آج کی نماز ہی نہیں بلکہ حج کے ایام کے دوران ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنے کی ہدایت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ تین مرتبہ نمازوں کے بعد تکبیریں پڑھنی چاہیے, با جماعت ہوں یا انفرادی ہوں. جمعے کے بعد بھی میں تکبیریں کہوں گا, آپ بھی ساتھ ساتھ وہ تکبیریں کہیں, اور پھر عصر اور مغرب اور عشاء کے بعد جب تک حج کے ایام پورے نہیں ہو جاتے 3 دن تک یہ تکبیریں کہی جائیں گی.